أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني شرج اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، وقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صلوات. اگر کہ کمنگ سیٹرڈے کو کوشچن آنسر سیشن اناؤنسڈ ہے، لیکن مین ٹائم بھی کافی سوالات میرے پاس آ رہے ہیں، اور جن میں سے بعض ایسے سوال ہیں جس میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے اس کا جواب فوراً دیا جائے، یا یہ کہ سیٹرڈے کے کوشچن آنسر میں نہیں دیجیے. ریزن یہ ہے کہ سیٹرڈے کا کوشچن آنسر، کیونکہ مجلس کے بھی کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد تو ہو گئی، چائے پینے کے لیے، سوکا ووکا لگانے کے لیے، یعنی اسموکنگ کے لیے اتنا ٹائم تو آپ کو چاہیے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنا لمبا چلے، تو بہت سے لوگ ویک اینڈ کی رات ہونے کے باوجود اتنا نہیں بیٹھ پائیں گے. تو یقیناً یہ بات صحیح ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جن لوگوں کا کوئی جینیم پرابلم ہے ان کے سوالات کا جواب آج نہیں، جو آنے والی دو تین مجلسیں ہیں، جو ایسے کا ماحول ہے کہ اصل میں مجالس تھرسڈے سے لے کے سنڈے تک ہوتی ہیں، اس میں ہی جواب آ جائے. آج صرف ایک سوال کا مختصر جواب مجھے دینا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ بات کروں، یہ عرض کر دوں کہ بہت سارے سوالات مون فائٹنگ سے ریلیٹڈ آئے، اور یہ ایسا پرابلم ہے کہ جو ہر سال یہاں پہ کھڑا ہوتا، اور خالی ایلے کی بات نہیں ہے، یہ پورے نارتھ امریکہ بلکہ پورے یورپ بلکہ اب تو کافی حد تک مڈل ایسٹ اور انڈیا اور پاکستان کا بھی یہ پرابلم بن گیا، اور اتنے ڈفرنٹ ٹائپ کے اس میں آرگومنٹ ہوتے ہیں کہ اس کو ایک مجلس کے ایک گھنٹے میں سمجھانا بہت مشکل ہے. لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں خاص اس ٹاپک پہ الگ سے سیمینار بھی ہوئے ہیں چار چار گھنٹے کے، پھر لوگ سیٹسفائی نہیں ہوئے. تو اس کو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک اس لیے بھی تو میں یہاں پہ پہلی رمضان سے نہیں، آدھا مہینہ میں نے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں تفسیر قرآن کا درس دیا تھا، اور باقی آدھا مہینہ جب میں یہاں آیا. تو کس بیسس پہ یہاں پہ رمضان شروع ہوا، کون سی گواہیاں تھیں، مختلف مراجع کے کیا فتوے، یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس ایسی اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہ میں اس مسئلے پہ بات کروں، تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ میں کوئی غلط غلط بات کہہ جاؤں گا. دو چار یہ بہت ہی اہم اہم فقہی مسئلے اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کسی تقریر میں آ جائیں گے، لیکن نہیں آج کے دن نہیں. آج کے دن تو صرف ایک مسئلہ، وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم جتنا ڈیلے کریں گے اتنا بعض لیڈیز کے ثواب ضائع ہونے کا چانس ہے. اور بہرحال آپ کے یہاں کی لیڈیز بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ ان مجالس میں آ رہی ہیں اور عبادت میں شریک ہونا چاہتی ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج اسپیشلی میرے لیے چاکلیٹ کیک تیار کر کے لیڈیز نے بھجوایا تھا، ویسے ہی ہمیشہ سے اسلام میں لیڈیز کا رول بہت امپورٹنٹ مانا گیا. 21st آف رمضان کو مجھے اس سلسلے میں ایک بات کرنا تھی، لیکن وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد آئے گی. تو جو سوال لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی لیڈیز نماز جماعت کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، اور بہت ساری لیڈیز نماز جماعت کو جوائن کر رہی ہیں. لیکن چونکہ انڈیا اور پاکستان کی لیڈیز کے لیے یہ بالکل نیا مسئلہ یا کوئٹ نیو مسئلہ تو اس کی ڈیٹیل ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، تو چانسز ہیں کہ یا ان کی نماز غلط ہو جائے اور یا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جماعت کا ثواب ان کے ہاتھ سے چلا جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میں لیڈیز کے نام سے یہ مسئلہ بتاؤں، اگرچہ بہت سے مردوں کو بھی اس کی ضرورت، دو چھوٹی باتیں بتا دوں۔ نماز جماعت کے مسائل ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن جیسا کہ میں دو تین دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مولا کی حدیث من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر تمہیں کوئی پوری چیز نہیں مل رہی تو جتنا مل جائے اتنا ہی غنیمت۔ تو مردوں کے لیے بھی یہ مسئلے اتنے ہی اہم۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری وصیتیں جو مولا کی ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ یہ آخری میں سے ایک نہیں بلکہ واقعا جو لاسٹ ول تھی، کچھ علماء نے کہا کہ ون آف دا لاسٹ، اور کچھ نے کہا جو لاسٹ ول تھی 21 رمضان کی رات کو حسن و حسین کو بلا کے جو ایک وصیت نامہ لکھوایا جو نہج البلاغہ میں تھی۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کا یہ جملہ بہت ہی زیادہ مولا رپیٹ کرتے رہتے، اور جو حسنین سے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے میرے بیٹو اسی کو ماں، تمہارا بوڑھا باپ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ اچھا ایز اے رول ماڈل علی جو ہیں، اس میں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح پراپر ایڈوائس اور گائیڈنس دیتا رہے، اولاد مانے کہ نہ مانے وہ اس کا مسئلہ۔ جب معصوم اولاد ہے جسے کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، کبھی کبھار ہم لوگ اپنی اوریٹری میں جوش میں کہہ دیتے ہیں کہ حسن تو وہ ہے حسین تو وہ ہے جس نے رسول اللہ کے پاس کر دیے پائیے لے کے، ایکچوئل ہمارا عقیدہ ہے کہ امام معصوم، نہ رسول اللہ کے پاس کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ فاطمہ زہرا کے پاس کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ امام علی کے پاس، وہ بائی برتھ وہ تمام کوالٹیز کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے جو امامت کا کیریکٹرسٹک ہے۔ لیکن پھر معلوم ہے کہ کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے، ان دونوں بیٹوں مولا علی مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے ہونی چاہیے، نیگیٹو اینڈ پازیٹو۔ شیطان کو معلوم ہے کہ میں کسی نبی کو کبھی مس گائڈ نہیں کر سکتا ہوں، کیا کیسا معلوم ہے کہ خود جس دن اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت، تو کیا کہے گا گیا تھا لأغوینہم اجمعین، خداوندہ تو مجھے نکال تو رہا تیرے ایک ایک بندے کو بہتا ہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہتا سکتا، خود کہہ رہا ہے نہیں بہتا سکتا، پھر بھی وہ ٹرائی ضرور کرتا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اسٹون وال یا پتھر کی دیوار ہے جس سے میں اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، میں خود زخمی ہوں گا لیکن پھر بھی وہ سر ٹکراتا، تو یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں تین شیطان کو ہم جو کنکر مارتے ہیں، ون آف دا ہسٹری یہ ہے کہ ایک جگہ پر اس نے حضرت ابراہیم کو بہکانا چاہا، ابراہیم اللہ کے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ نبی، 124,000 انبیاء، اسٹیٹس وائز رسول اللہ کے بعد حضرت ابراہیم کا اسٹیٹس سب سے ہائی، اور اوور آل پوری دنیا میں دیکھیے تو 15 نمبر پہ حضرت ابراہیم آتے ہیں 14 معصوم کے بعد۔ معلوم ہے شیطان کو خود کہنا میں تیرے نیک بندوں کو نہیں بہکاؤں گا مخلص، لیکن پھر بھی ابراہیم کو بہکانے آ رہا، کیونکہ شیطان کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی۔ چلے ابراہیم کو چھوڑی، بہت ہی ایک فیمس روایت کہ چوتھے امام کا ٹائٹل زین العابدین پہلی بار شیطان کی زبان پہ آیا، جب چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے شیطان سانپ بن کے آیا اور امام کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، تکلیف درد پیس، پوری کوشش کر کے، وہ بہت ڈیٹیل واقعہ ہے، جب میں کسی ڈیٹیل واقعے کو سمرائز کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہو کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہو جائے، وہ میری اس ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے معاف کیجیے گا۔ تو شیطان جب پوری کوشش کر کے فیل ہو گیا تو یہ کہتا ہوا گیا کہ آدم سے لے کے آج تک میں نے بہت سارے عبادت کرنے والے دیکھے، لیکن انت زین العابدین، سارے عبادت کرنے والوں کی تو زینت ہے، ایسا عبادت کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا.
محمد وآل محمد صلوات.
اب یہ دو چار جو ایگزامپل میں نے بہت جلدی جلدی کی وہ کس لیے، یہ میری تقریر کا ٹاپک ہے. آگے چل کے آج شیطان کو پتا ہے کہ بالکل 100% میرا فیلئر ہے یہاں پہ، نہ نوح کو بہکا سکتا ہوں، نہ ابراہیم کو بہکا سکتا ہوں، نہ ان سے افضل کسی معصوم کو میں نہیں بہکا سکتا، لیکن آتا ضرور ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے. یہ شیطان کی بات. ادھر آئیے پوزیٹو مثال امام کی. معلوم ہے کہ نہ حسن کو کسی ایڈوائس کی ضرورت ہے نہ حسین، لیکن ایک رول ماڈل بنانا کہ جب حسن اور حسین جیسی معصوم اولاد کو بھی باپ کی ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے تو ایڈوائز کرے تو تمہاری تو غیر معصوم اولاد ہے، ہر سیکنڈ وہ سلپ ہو سکتی ہے رائے حق سے. تم کیوں اپنے آپ کو بالکل خاموش بنا کے بیٹھے ہو؟ تو آپ ایک ڈیٹیل میں آئے گا. تو آج بار بار بہت فریکوینٹ میرا مولا ایڈوائز دیتا نیجل بلاغا ہی میں کل خود میں ہے جس نے حسن حسین کو ایڈریس کیا، اس میں یہ جملہ میرا مولا بہت رپیٹ کرتا. اسی کما میں تکمیا پہلی وصیت یہ ہے فیئر آف اللہ. جو انشاءاللہ کل سے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا کہ ہمارے 99% پرابلم کی بنیاد کیا، روٹ کاز کیا ہے ہمارے پرابلم کے. پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. وہ نظم امر کما یا امور کما. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کرنا بڑے ڈسپلنڈ اور آرگنائز وے میں کرنا. اسلام اس بے ترتیبی کے کام کو پسند نہیں کرتا، باقی میں پلاننگ کے ساتھ آرگنائز ہوئے تھے. سر کے بالوں سے لے کے قبر کے مردے تک اسلام کی یہی ایڈوائز. آپ کو معلوم ہے کہ مومن کی سائن ہے ون آف دا سائنز آف مومن. یا تو بال بہت چھوٹے رکھتا اور یا بڑے بال رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کنگھی اس کے پاس ہوتی. اب ہر چیز کی انگریزی میں بنا بھی نہیں سکتا ہوں، بناؤں تو مجھے خود بہت عجیب لگتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی کامیڈی پروگرام ہو رہا. مومن کی ایک پہچان ہے کہ بال بڑے ہوں گے تو کنگھی اس کے ساتھ ہو. مومن کے مسلے اور جانماز کے اندر جو کچھ چیزیں ہونا چاہیے اس میں کنگھی اور آئینہ بھی. میرا مظلوم آقا حسن مصطفیٰ ہر نماز کے وقت اپنا بیسٹ لباس پہن کے نماز پڑھتا. جیسے شادی کے موقع پہ آتی جا رہا ہے تو اپنا بہترین لباس نکالتا. مولا اس لیے کا حضور زینہ تکم ان کا کل مسجد سورہ آراب کی آئے. اللہ کہتا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت کے ساتھ آؤ. یہ لگے کہ تم کسی بڑے آدمی کے سامنے جا رہے. عورت کے لیے مستحب ہے کہ نہیں کہ نماز میں ہلکا پھلکا زیور ضرور پہن. باقاعدہ مستحبات میں یہ شامل. یہ پالش نہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور کل بھی کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے تو سنا تھا کہ چار انگلیوں پہ نیل پالش لگا لیں تو کوئی، آپ لوگ تو زیادہ تر تو ہو جائے کوئی ماننا نہیں ہے، پانچ کی پانچ انگلیوں پہ نہیں ہونی چاہیے نیل پالش. یہ بھی بہت مشہور بات ہو گئی ہے تو کہنا پڑا تھا مجھے کہ ہم تو حوصل کے لیے بالکل غلط، ٹوٹل رانگ. اور وضو میں بھی پیر کے مسا کے لیے تو صحیح ہے لیکن ہاتھ دھونے کے لیے صحیح نہیں ہے، باقی سٹرڈے کا ٹاپک. لیکن نیل پالش ایک ایسی زینت ہے جو واجبات میں رکاوٹ بن رہی. اس کے علاوہ جو زینت مستحب ہے کہ عورت بغیر زیور کی نماز نہ پڑھے، یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہونے جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی شریعت کی حدود کے اندر بہت ہی ترتیب اور تنظیم اور آرگنائز اور ڈسپلن وے کے ساتھ. میں جو بلاوا کہ آخر میں مولا کی حدیث مومن کی ایک اور پہچان کہ وہ اپنے دن اور رات 24 گھنٹے کی پلاننگ کرتا، ون تھرڈ اس کام کے لیے، ون تھرڈ اس کام کے لیے، ون تھرڈ اس کام کے لیے. آج تو باقاعدہ ایک سائنس ہے ٹائم مینجمنٹ. لیکن آپ معصومین کی حدیثیں دیکھیے کتنا ٹائم مینجمنٹ امفیسائز بھی کیا گیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. یہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. میں بات پھر کی کر رہا تھا کہ سر کے بال بھی ہے کہ امام کہتے ہیں بال مت رکھو، اور یا رکھنا ہے تو تیل لگا کر کندھی کر کے باقاعدگی کے ساتھ رکھو. مومن کے سر کے بال اور آئنسٹائن کے سر کے بالوں میں فرق ہونا چاہیے. اس کے دماغ کی بات نہیں کر رہا، ون آف دا یعنی جینیس. میں نے پوری ہمیں سیگر کے بال لے کے کبھی آپ نے تو آج یہ کہ مومن کی پہچان ہے آئینہ کنگھی اس کے مسلے میں ہوتی. باقاعدہ نماز سے پہلے مستحب ہے سارے داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا. ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے، یہ پورا ٹورنٹو کا ایک اشرا سن لیجیے گا. اس جملے پر میں نے پوری مجلس پڑھی. اشرا تھا جب زمانے کے امام آئیں گے اور اپنے آدمی کو جمع کریں گے تو پہلے امام جو ہے نا ایک اوتھ لیں گے، ایک عہد لیں گے، ایک بیعت کروائیں گے کہ مجھ سے 23 باتوں کا وعدہ کرو، پھر میں اپنا جہاد شروع کروں. اس لیے پورا میں نے اشرا پڑھا تھا. لیکن اس نے ایک بات یہ تھی کہ اپنے سر اور داڑھی کے بال، اپنا جو تمہارا اپیئرنس ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ زیادہ امپلائز اس پہ ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی طالبان کی تصویریں دیکھی ہو، شکل سے اتنے خوخار لگتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دل میں ان کی شکلیں دیکھ کے نفرت پیدا ہوتی. ایک سال غلطی سے حج میں ہم نے بلڈنگ لے لی تھی اسی گلی کے اندر جس میں طالبان افغانستان میں جب ان کی حکومت تھی ان کی بلڈنگ. عورتیں تو عورتیں، ہمارے مرد ان گلی سے راستہ نہیں جاتے تھے، بہت لمبا چکر لگا کے آتے. جو ان کی داڑیاں، جو ان کے سر کے بال، یہ اسلام نہیں تھا. وہ جو امام زمانے کا بیعت نامہ ہے اس کا یہ، باقی ساری چیزیں تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز پڑھیں گے اور دیانت داری لیں گے. یہ جو ظاہری یعنی اپیئرنس ہے اس پہ اتنا زور کیوں؟ میں نے کہا ہمارے بچے وہ شکلیں دیکھ کے ڈر جائیں، کسی نان مسلم کو کیا بتائیں گے یہ اسلام. لیکن بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی کہ شاید آگے چل کر کبھی اس ٹاپک پہ میں بات کروں کہ امام کا وہ بیعت نامہ جو انٹرنیٹ پہ لوگ سنتے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. تو اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جو کام کرو بہت ہی آرگنائز اور ڈسپلن اور مینر کے ذریعے، سر کے بالوں سے لے کے قبر تک. صاحب ابن معاذ کو جب رسول اللہ نے دفن کیا، بہت ہی عظیم صحابی، ایک جملہ ان کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ مولا نے ان کو پریس کیا، یہ ایک جملہ اگر امام علی کسی کے لیے کہہ دے بس دیٹس انف. آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں. امام علی نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کی ڈیتھ کے وقت سال ابن معاذ زندہ ہوتے تو ہم اہل بیت کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. یہ اتنا عظیم صحابی اور ہمارا ایسا لائل، ایسا وفادار تھا کہ اگر یہ زندہ ہوتا، یعنی امام علی خود امام اور مشکل کشا ہونے کے بعد سال ابن معاذ کو یاد کر رہے ہیں. بہت عظیم صحابی ہے رسول اللہ. جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان شہید ہوا، وہی ہے. ہمارے یہاں ذرا سا سعد کو برا سمجھا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ان کی روایت ہے کہ ان پہ عذاب قبر آیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا سے زبان کے معاملے میں بہت ہی رف تھے. عورتوں کو بھی وہ واقع اچھی طرح سے یاد ہے، ہر جگہ اس کا ریفرنس دیتی ہے. مردوں کو بھی پتا ہے کہ ان پہ عذاب قبر آیا، لیکن کتنی عظیم ان کی پوزیشن. پورا واقعہ جب میں پڑھتا ہوں کہ کتنے فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے آئے. اب وہ واقعہ جو ہے ذرا میں زیادہ ادھر ڈیٹیل میں چلا گیا. بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کو دفن کیا اپنے ہاتھ سے اور قبر کو بنایا، تو ایک جملہ کہا تھا جو آج تک تمام مراجع کی کتاب میں لکھا ہوا. باقاعدہ یہ فقہی مسئلے جو بنتے ہیں وہ حدیثوں میں بنتے ہیں. پیغمبر نے سعد کی قبر کو باقاعدہ اس کی کنسٹرکشن کی پختہ اور پکی قبر بنائی. اور ایک جملہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی قبر قیامت تک نہیں رہے گی اس کو خراب ہونا، لیکن مومن کا کام ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ڈیوٹی انجام دے وہ یہ سمجھ کے انجام دے کہ قیامت تک مجھے یہ چیز چلانا ہے اور بہترین طریقے سے وہ کام کرے. دیکھیے مسئلہ، ایک بار مرنے والے کو دفن کر دیں پھر اس کی قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ. لیکن جس دن دفن کرے اسی دن قبر کو اتنا پکا بنائے کہ کوئی 100-200-500 چلانا، یہ مستحب ہے. ایک ہی چیز مستحب ہے یعنی ہائیلی ریکمینڈیڈ، اور ایک ہی چیز مکروہ. وہ ایک ہی حدیث کی وجہ سے جو رسول نے سعد کی قبر میں کہی کہ قبر کو یہ کیسے بنا رہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قبریں قیامت تک نہیں رہتی. لیکن مومن کا کام ہے کہ جو کام کرے بہت ہی آرگنائز اور ڈسپلن طریقے سے کرے. تمہارا ایک حدیث ہے کہ آئے حسن حسین میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، وہ نظ میں امر غما اپنے کاموں کو بہت ہی آرگنائز ہوئے میں کرنا. اور خاص طور پر اس میں اب دیکھیے، اب یہ بات آ یہ خود اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے کہ مسلمانوں کے کام میں عموماً ترتیب نہیں ہوتی، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتا. اتنے بے ترتیبی کے ساتھ کام ہوتے ہیں، پوری پوری اپنی زندگیاں ویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن خاص اس لیے یہ جملہ میں نے کہا کہ خود مولا کا اسی حوالے سے طریقہ تھا یا سنت تھی کہ کوفے کی مسجد میں مولا نیزہ اپنے ساتھ مسجد میں رکھواتے. تیر ہوتا ہے، نیزہ ہوتا ہے جو ہیومن ہائٹ کے برابر. اور جب نماز جماعت کا وقت آتا تو باقاعدہ زمین پہ میدہ رکھ کر مولا جماعت کی لائنیں سیدھی کراتے ہیں. جماعت میں تم کھڑے ہو تو باقاعدہ ذمہ داری ہے کہ جیسے فوج اور آرمی کی لائنیں ہوتی ہیں. مولا روک دیتے ہیں اقامت کو, آزان ہو گئی, لوگ صفوں میں بیٹھنے لگے اور کھڑے ہونے لگے, مولا نیزہ لے کے چلے. تو یہ ہے اس کے حساب سے تمہیں لائن بنانا, ایک ایک لائن کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں. نماز جماعت, حفظ قرآن, یہ دو چیزیں ایسی جو ذرا سا ہمارے یہاں ایک ویکنیس. انقلاب ایران کے بعد الحمدللہ قرآن میں بہت ایمفیسائز کیا گیا, پانچ پانچ سال کے بچے حافظ قرآن بنے, لیکن اوور آل شیعہ قوم کی توجہ ذرا ہٹی گئی. بہت ہی مشہور ایک شخصیت ہے آغاز تیجانی, دین آئی واز گائیڈ, اور پھر ایک سیکوینس ہے ان کی کتابوں کی, ایک سیکوینس ہے, سیریز ہے ان کی کتابوں کی. آغاز تیجانی کتنے فیمس نان شیعہ تھے جو شیعہ ہوئے, پہلی کتاب کے بہت ہی ان کی ماسٹر ٹیم بن گئی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو شیعہ پہ اتنی ساری خوبیاں نظر آئی, اچھائیاں, کوالٹیز جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی, دینا آئی واز گائیڈ, جس کی وجہ سے وہ شیعہ ہوئے. لیکن کوئی ذرا سی کوئی ایسی چیز نہ ہے جو شارٹ کمنگ کہتے ہیں یا کمزوری کوئی, تو یہی تین چیزیں بتائیں. ایک مسجد کی جانب سے ذرا سی اتنی توجہ ہے, ایک قرآن اور ایک نماز جماعت. تو نماز جماعت صرف ایک ایسا کام ہے کہ جس میں مولا بہت زیادہ آرگنائزیشن اور ڈسپلن چاہتے ہیں, کمبر سے بھی نہیں کہتے, خود مولا نیزا لے کے آگے بڑھتے, لوگوں کی سفید ٹھیک کراتے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمبر سے کہیں گے کہ آگے دیکھ رہے تو نعوذ باللہ بہت سے مومنین وہ کمبر کو گھان نہیں ڈالیں گے. آپ سنتے ہیں نا, اعلان ہوتے رہتے ہیں نماز کی سفید بنا لیں گے, لوگ اپنے حساب سے کھڑے ہوتے. مولا خود اس مسئلے میں انٹرفیئر کرتے. تو نماز جماعت کی نماز ترتیب اور ایک ترتیب اچھا لگتا ہے جماعت دیکھنے. اب آئیے اسلام میں نماز جماعت کا بڑا ایکسرسائز. یہاں پر دو الگ الگ مسئلے ہیں جس کو بعض لوگ مکس کر دیتے ہیں. 90% مراجع کہتے ہیں عورت کے لیے گھر میں نماز کا ثواب مسجد سے زیادہ ہے. 90% مراجع کہتے ہیں. آپ امام خمینی نہیں کہتے, آغا سیستانی نہیں کہتے, لیکن 90% مراجع کہتے ہیں. بہرحال مسجد گھر کی نماز کا ثواب زیادہ ہے, بلکہ لفظ آغا ہو گئی ہے کہ گھر میں بھی اس کمرے میں جا کے نماز پڑھو جو سب سے زیادہ پیچھے اور چھپا ہوا کمرہ. اور یہی آغاز خود کی جو ورڈنگ ہے, یہ 90% مراجع کی. مگر یہ بات ہو رہی ہے فرادہ نماز میں. فرادہ نماز میں شیعہ علماء کے دو فتوے. بعض مراجع کہتے ہیں کہ عورت کے لیے فرادہ نماز کا زیادہ ثواب گھر کے اندر, اور یہ 90%. لیکن 10% کہتے ہیں کہ بہرحال مسجد کا ثواب عورت کے لیے بھی. یہ اختلافی مسئلہ ہے, نہ آج اتنا ٹائم ہے میرے پاس, نہ میرا ٹاپک اس کو رکھیے ایک طرح. لیکن جماعت نماز کا ثواب تمام مراجع بتاتے ہیں. اب ذرا ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مکس اپ ہوتا ہے مسئلہ. نارملی ہمارے یہاں جماعت مسجد میں ہی ہوتی, تو ہم یہ دیکھا کہ آغا خوئی نے لکھا کہ عورت کے لیے مسجد میں جانے سے زیادہ ثواب گھر کا ثواب. یہ قرآن کی بات ہو رہی. اگر جماعت اس کو مل رہی ہے تو چاہے مسجد میں ملے چاہے کہیں, تمام مراجع کہتے ہیں اس کا ثواب زیادہ. بلکہ فرسٹ ڈے جس دن میں آئے تھے یہاں پہ, فرسٹ ڈے تھی, یاسین گروپ کی جانب سے ایک فری انگلش پروگرام تھا جو برادر انگریزی میں اسپیچ دے رہے تھے, جو انہوں نے واقعہ اس میں پڑھا, جو ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا پاکستان کے عام مدرسوں میں, رمضان کے درس نہیں, ہم جیسے ڈرائی تقریریں نہیں, جو واقعہ بڑی جوشیلی تقریر, اس میں بھی ایک واقعہ بہت آتا, وہ جو اس انگلش لیکچر میں بھی تھا کہ مکے کے ایک مکے میں آنے والے ایک وزیٹر ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے. دیکھا کہ شام کے وقت ہے اور محلہ بنی ہاشم سے ایک نوجوان نکلا اور وہ کعبے کی طرف رک کر کے کھڑا ہوا, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی سیدھا ہوتا ہے, کبھی زمین پہ گرتا, اور اس کے ساتھ ایک 12 سال کا بچہ ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت, اور اس نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو پتا چلا کہ اس میں ایک محمد ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا, ایک ان کا کزن علی ہے, اور ایک محمد کی وائف خدیجہ. دنیا کی پہلی نماز جماعت جو ہسٹری کے پیجز پر ریکارڈ ہوئی ہے وہ ایک عورت نے پڑھی. اب رسول علی تو ایک ہی مور کے دو ٹکڑے. پہلی نماز جماعت جس میں کوئی غیر معصوم نے پارٹیسپیٹ کیا, وہ کوئی مرد نہیں, عورت. پہلی جماعت عورت سے چلی. لیکن ہمارے یہاں عورتوں میں جماعت کا رواج نہیں تھا. آہستہ آہستہ یہ بھی انقلاب ایران کی برکتیں. وہ دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے کتابوں میں سوئی ہوئی, حضرت امام خمینی نے ہم کو بتایا کہ کیا چیز ہے. جمعہ کا خطبہ اپنی لینگویج میں ہونا چاہیے. یہ انقلاب کے بعد آپ نے سلسلہ سنا. قرآن کے بارے میں اتنا فیسائی اسی میں نماز جماعت. لیکن جو کہ ابھی بہت ارلی اسٹیج ہے تو عورتوں کو زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا کتنا وقت جو مجھ کو مسئلے کے دینا چاہیے تھا وہ میں نے مسئلے کی تبھیل کے اندر ظاہر کر دیا. لائن نہیں رہا ورنہ آج کی تقریر رہ جائے گی. ان شوق یہ کہ جماعت کی نماز کے لیے پہلے جو دل میں خیال کرنا ہوتا ہے میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. پہلی دو رکعت میں مردوں کی عورتیں الحمد اور اس کے بعد کا سورہ نہیں پڑھا جاتا. بعض حالتوں میں حرام ہے, بعض حالتوں میں ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. تو ان سیف فائن پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ آپ کو خالص سننا. ایون جس نماز میں آواز نہیں ہوتی اس میں بھی آپ کو خاموش رہنا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ پوری نماز مرد ہو کے عورت پیش نماز کے پیچھے بھی اس کو خود سے پڑھنا. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام پڑھ رہے ہیں وہی آپ پڑھیں. امام کا قنوت کچھ اور ہے, آپ کو یہاں قنوت پڑھیے ضرور, خالی خاموش نہ کرے گا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی بڑی پیش نماز کی دعا ہے اتنی بڑی آپ بھی دعا پڑھ. وہ لمبا قنوت پڑھ رہے ہیں آپ خالی سبحان اللہ والا قنوت پڑھ کے, جس سے میں قدر کی نمازوں میں ہم نے پڑھا خاموش ہوئی. لیکن ہر ہر جو ایکشن ہے اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا سوائے الحمد اور اس کے بعد والے سورے فرسٹ رکعت. اور دوسری بات کا خیال کرنا ہے کہ ایکشن میں سب آپ پیش نماز کے ساتھ ساتھ رہیں گے یا اس کے بعد ہوں گے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. یعنی رکوع میں آپ جا رہے ہیں یا امام کے ساتھ جائیے یا اس کے بعد جائیے, اس سے پہلے نہیں جا سکتے. رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں یا اور امام کے ساتھ سر اٹھائیے یا اس کے بعد اٹھائیے. سجدے میں آپ جا رہے ہیں جو ایکشن ہے وہ امام کے ساتھ کیجیے. پہلی سب والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ امام کے ایکشن کیا, پیچھے والوں کو تو نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو کیا امام کے ساتھ ساتھ یا اس کے کچھ بعد, لیکن اس سے فاسٹ آپ نہیں جا سکتے. یہی نماز جماعت کی فلسفی کو اگر آپ کائنات کے امام پہ لے جائیے تو پتہ چلے گا کہ امامت کو کس طرح فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایک الگ تقریر ہو رہی. ایکشن سارے کے سارے امام کے ساتھ ہوں گے. جتنی چیزیں نماز میں پڑھنے والی ہیں وہ سب آپ کو پڑھنا سوائے الحمد اور سورہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی جماعت میں لیٹ آئے تو وہ رکعتیں اپنے حساب سے پڑھے گا. امام کی سیکنڈ رکعت ہے اس کی فرسٹ کہلائی, امام کی تھرڈ ہوگی اس کی سیکنڈ کہلائی. اور جب امام کی نماز ختم ہو جائے گی تو جو ریمیننگ رکعت ہے اس کو بعد میں کرنا. لیکن خالی ایک آخری مسئلہ آج بتاؤں, تھوڑی تھوڑی باتیں روز آئے تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے پورا ایک گھنٹہ اس ٹاپک پہ آ جائے. وہ یہ کہ جو لوگ تھرڈ رکعت کے اندر جوائن کرتے ہیں وہ ایک بات یاد رکھے کہ امام کے نیچے الحمد اور اس کا بعد کا سورہ نہیں پڑھنا ہے فرسٹ ٹو رکعت میں. لیکن اگر آپ امام کی تھرڈ رکعت ہے اور آپ نے جوائن کیا آپ کی فرسٹ رکعت, تو آپ کو اپنا الحمد خود پڑھنا ہوگا. اب امام کی جو تھرڈ رکعت ہے وہ تو سبحان اللہ ہے الحمدللہ اس کا منہ سے جملہ پڑھ کے رکوع میں چلا جائے. آپ کو الحمد کمپلیٹ کرنا. اگر آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے تو آپ جماعت کو چھوڑ دیجیے, پڑھا جا پڑ. لیکن زیادہ اچھا طریقہ اس کے بعد اسلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ امام کو رکوع میں جوائن کریں تو اس سے پہلے جو الحمد کا سورہ ہے اس کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا مسئلہ, لیکن اس کو اتنا ہی رکھے. بس آپ ایگزامپل سن, آپ آئے آپ نے دیکھا امام تیسری رکعت میں. ایک تو یہ کہ آپ اسی وقت جا کے اللہ اکبر کہیں گے ان کو جوائن کر, ابھی جوائن کریں گے تو الحمد آپ کو کمپلیٹ کرنا. اور اگر آپ نے دیکھا الحمد کے کمپلیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ کی جماعت گئی. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے دیکھا امام تھرڈ رکعت میں تو آپ نے ڈیلیبریٹلی ویٹ کیا, وہ رکوع میں چلے, تب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جوائن کریں. اس صورت میں چونکہ آپ نے رکوع میں جوائن کیا, رکوع سے پہلے والی چیزیں آپ پر معاف ہیں. تھوڑا ٹھہرنا واجب ہوتا ہے اپنی جماعت بچانے کے. اور ایک آخری جملہ کہہ دوں جس کی ڈیٹیل آنی چاہیے لیکن آج نہیں. آج تو ویسے ہی نکل گئے کہ مجلس میں جو مومنین آ جاتے ہیں بڑا ایک طرح سے احسان کرتے ہیں, یعنی ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور پھر ان کا ٹائم میں ویسٹ کروں. اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ اوپینین ہوتے ہیں. دیش کی مجلس میں 45 to 50 minutes کی پڑھتا ہوں, لیکن ٹورنٹو میں بھی یہ پرابلم ہوا اور ہمارے آسٹریلیا میں بھی ہوا. لوگوں نے کہا مولانا ہم 40 miles سے آ رہے ہیں, 70 minutes ہمارے آنے میں لگے, 70 minutes جانے میں لگے, اور اتنی خصوصی 50 minutes کی مجلس. کم سے کم 70 minutes تو ہونا چاہیے. ایک کیسا اوپینین کہ آنے جانے کا کوئی تو ہم کو فائدہ ملے. اور ایک یہ تھا کہ مولانا آپ تو سہری کر کے سو جاتے ہوں گے. کچھ لوگ مجھ سے بھی نہیں پوچھتے, براہ راست حاصل صاحب سے پوچھ لیتے مولانا کا کیا شیڈول ہے, انہوں نے کہا وہ سہری کر کے سوتے ہیں تو اتار کے وقت اٹھتے ہیں, جس میں زہرین کی نماز کو پڑھے. مولانا ہم تو کام والے آدمی, ہمیں تو کام پہ جانا ہے, ہمارا خیال کیجیے 50 منٹ بھی بہت زیادہ, تو اس کے بیچ بیچ میں چلتا ہوں, کبھی 70 کبھی 60 کبھی 65, لیکن یہ واقعی کمپلین تھی کچھ لوگوں کی, اتنی ڈرائنگ کر کے ہم آتے کچھ تو ہمیں ملے. اچھا آخری جملہ سن لیجیے اس ٹاپک پہ, اس کے بعد میں اپنے اصل ٹاپک پہ آ جاؤں, وہ یہ کہ جماعت نماز اگر کچھ عورتوں یا مردوں کو اس کے رول سے نہیں معلوم اور انہوں نے جماعت نماز میں غلطیاں کی, تو 90% جماعت نماز میں اگر آپ غلطیاں کریں تو آپ کی نماز صحیح رہے گی, جماعت کا ثواب مس ہو جائے گا, لیکن نماز صحیح. ہاں 10% ایسی غلطیاں ہیں کہ آپ کی نماز ہی غلط ہے, وہ آپ کو دوبارہ پڑھنا. اب وہ کیا 10% ہے, صرف اتنی سی بات, رکنے واجب رکنے کی جو غلطی اگر آپ جماعت میں کر رہے ہیں تو آپ کی نماز دوبارہ پڑھنا, واجب غیر رکنے کی غلطی کرے جو ویسے ہی معاف ہے, جماعت میں اگر غلطی کرے تو آپ کی جماعت غلط ہے لیکن نماز آپ کی صحیح. مطلب آپ ایک نماز سے جلدی رکو سجدہ کر رہے ہیں, نماز آپ کی غلط نہیں, ثواب جماعت کا آپ کے ہاتھ سے نکلا. یہ ان شارٹ ایک بات میں نے کہی ہے کہ اگر جماعت کے مسئلے سننے کے بعد کسی کو پتا چلے کہ میں اب تک ایک غلطی کر رہا تھا, لائن میں اگنورنس, مثلا میں کسی رکعت میں آتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا الحمد نہیں پڑھتا تھا, جبکہ جوائن کرتا تھا پیش نماز کو جب وہ کھڑے ہوتے مجھے نہیں معلوم تھا الحمد میں نہیں پڑھتا, یہ والی غلطی سے ان کا جماعت کا سلام گیا لیکن جو نمازیں اب تک پڑھی وہ صحیح. تو جماعت کی غلطیاں نماز غلط نہیں کرتی, بہت ہی ریئر غلطیاں ایسی, باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی, لیکن جماعت ایک سیل اور ٹریننگ ہے کہ کیسے تمہیں فالو کرنا ہے اللہ رسول اور امام, خود ایک ٹریننگ کہ اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہتے ہیں اور علی کو اپنا امام مانتے ہو, جب ایک چھوٹا سا غیر معصوم امام جو 5 منٹ کے لیے تمہارا امام بنا, نماز کے بعد وہ تم میں سے ہو جائے گا تمہارا ہی جیسا, 5 منٹ کے لیے جسے امام مانا اسے بھی تمہیں ہر چیز میں فالو کرتا, اس سے آگے نہیں نکل سکتے, وہی کرنا ہے جو وہ کر رہا, تو جو حقیقت میں امام معصوم تمہاری بس سے لے کے ڈیتھ تک بلکہ قیامت تک بلکہ پورے سراط تک بلکہ جنت میں بھی تمہارا امام, کیسے اس کو تم فالو نہیں کرو گے اور پھر بھی مومن کہلاؤ.
محمد آل محمد صلوات.
اسلام میں بہت ساری عبادتیں ایسی جس کے اوپر بہت امفیسائز کیا گیا, اس کے بعد اہل سنت بھائیوں شیعوں میں اس میں ایک اختلاف ہوا. اہل سنت بھائیوں کے یہاں وہ عبادت, مثلا اللہ کا ذکر بہت اس کی امپورٹینس, تبلیغ اور امر بالمعروف بہت زیادہ اس کی امپورٹینس, تولا اور تبرع بہت زیادہ اس کی امپورٹینس, سارے کے سارے جو ہیں اہم اہم پروٹین میں بتا رہا ہوں. لیکن ایک اختلاف ہوا کہ یہ جو چیزیں اسلام میں اتنی اہم, یہ زبانی ہے یا عملی, یعنی زبان سے کہنے والی ہے کہ باڈی لینگویج کے ذریعے سے دکھانے والی, یہ نماز جماعت ایک طرح سے آپ کے ٹریننگ ہے باڈی لینگویج کی. دیکھیے آج کے دور علم عرفان کا سب سے بڑا ماہر جسے کہا جائے گا وہ آیت اللہ العظمیٰ آئے تقیب تحجت, طرف طرف کے مومنین انتظار کرتے ہیں کہ انہیں موقع ملے کہ وہ خم جائے اور آگے بیٹھے کے نیچے ایک نماز جماعت پڑھ, یہ نماز پڑھتے تو پوچھے واقعہ لگتا ہے کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جیسے تو پیچھے نماز پڑھیں گے برڈن ہوگا, بیزار ہوگی, ایک بوجھ ہوگا, جلدی نماز ختم ہو, ایک لطف ایک مزہ. بہت غلط میں مثال دے رہا ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی جنہیں میوزک کا مزہ آ جاتا ہے, جنہیں ڈانس کا مزہ آ جاتا ہے, جن کو انٹرٹینمنٹ کا مزہ آتا ہے, جنہیں شراب کا مزہ آتا ہے, جنہیں اسپورٹس کا مزہ آتا ہے, دیکھا کہ کس طرح لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے لیکن ختم ہی نہ ہونے پائے. اب بہت اچھا کوئی قصیدہ چل رہا ہو یا بہت اچھی کوئی شاعری ہو رہی ہو, آتے ہی بہت جائیں گے مقرر ارشاد ونس مور, میری تقریر میں کوئی کہے گا ونس مور, بڑی دیکھیں گے یہ بھی ختم ہو جائے جلدی سے تو ٹھیک ہے, جس میں آدمی کا اپنا پرسنل انوالومنٹ ہو جائے, دل چاہتا ہے کبھی ختم ہی نہ ہو وہ عمل. کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے کرکٹ پہ پابندی لگا دی تھی اگر یہ جھوٹی اگر کوئی جھوٹی بات, 5 دن تک گیم ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا, لیکن جو کرکٹ پہ دیوانے ان سے پوچھیے خوش ہی نہیں رہتا ان کو صبح سے شام تک, چیز یہ شطرنج میں جو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں 99.99 مراجیے کے نزدیک خراب. تو یہ مسئلہ ہمارا, ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا لیکن آگے بیٹھے کے نیچے نماز پڑھنے والوں سے پوچھیے واقعی مزہ آتا ہے, نماز ختم ہی نہ ہو, زندگی بھر اسی نماز میں رہے. میں اس وقت فضیلت نماز سے بڑھانا چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، امام خمینی کی جو نماز کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ وہ پڑھ لیجیے گا، لیکن آگاہ تقریب بھائی اہل سنت کے یہاں ایک چیز ہے صوفی، ہمارے یہاں ایک چیز ہے علم عرفان، اپنے نفس کو طاقتور بناؤ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اپنے نفس کو وہ اللہ کو پہچانتا، علم عرفان کا جو ماہر ہوتا ہے چاہے آپ بلیو کریں کہ نہ کریں، آج کی دنیا میں بھی ایک ٹائم پر وہ آپ کو 40 ڈفرنٹ جگہ پہ نظر آئے گا، علم عرفان کا ماہر ابھی قم میں بیٹھا ہے، نیکسٹ سیکنڈ آپ کو اہلے کے اندر نظر آئے گا، آغاز تقریب بہجت کے لیے ایسے عام لوگوں نے نہیں، اتنے اسنٹک لوگوں نے کہا ہے کہ ایک وقت میں کتنی جگہ نظر آ رہا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت سارے علماء آج کل بات کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ پہ آپ کو آغاز تقریب بہجت کے علم عرفان کے بہت سارے حالات ملے گی. اچھا کوئی آدمی اتنے ہائی اسٹیٹس پہ جب جاتا تو ایک سوال لوگ اس سے ضرور کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کو ایڈوائز کریں کہ ہم اگر اپنے آپ کو آج جیسا بنانا چاہیں تو کیا کریں، یہ خالی علم عرفان کی بات نہیں، وہ کرکٹر ہے تو بچے اس کے پاس ایڈوائز لینے جائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح کے، کوئی سنگر ہے تو لوگ اس کے پاس ایڈوائز لینے جائیں گے کہ بتائیے کہ یہ جو آپ سنگنگ میں اتنے بڑے مرحلے پہ آئے، ایک حرام چیز میں اتنے بڑے مرحلے پہ آئے ہیں تو کیا آپ نے ایسا کام کیا، ذاکرین کے پاس لوگ آتے ہیں جن کو ذاکری کے شوق، مرضی کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے مرضی ہیں، ہم بھی علم دین میں آئے، میں نے بھی جب علماء کی جوتیاں سیدھی کی تو یہ سوال تقریباً ہر ایک سے کیا، بیچ میں ایک بات آ گئی تھی جملہ کہہ، میرا یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے علماء کے حالات، باقاعدہ میری اسپیچز ہیں، تقریریں ہیں، عام مجلسوں میں بھی اکثر تذکرے آتے ہیں، 90% مراجع میں تین میں نے کامن پائی، ان کے علاوہ کہہ رہا ہوں جو اتنے بڑے رتبے میں پہنچے کہ نائب امام بنے، زیارت عاشورہ کو ریگولر پڑھتے، زیارت عاشورہ کا ون آف دا بینیفٹ، آیت اللہ غربی کے انتقال پہ میں نے پوری تقریر کی تھی، کیوں آگاہ ہوئی کہ یہ فرسٹ بیچ کے شاگرد تھے شہید باقر صدر سے سینئر تھے، بہت بڑے مرجے، لیکن ٹائم پیریڈ ان کو ایسا ملا کہ ان کا نام سامنے نہیں آیا، تو یہ زیارت عاشورہ پہ تو زیادہ انفیسائز کرتے تھے مرضی میں سے، حجت الاسلام دیوی کے علماء کے تو واقعات تھے، تو یہ بیچ کی بات آ گئی، لیکن بات کیوں نکلی کہ ہم اسے پوچھتے ہیں جاتے کہ آپ اتنے بڑے عالم بنے مرجے بن، کیا راز کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے، تو اسی طرح جب کوئی علم عرفان میں اتنے بڑے منزل پہ پہنچتا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے کیا ایسا کام ہم کریں، اہل سنت کے یہاں اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، اگر کہ وہ ڈفرینٹ چیز ہے صوفی، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، تو وہ ذکر بتاتے ہیں، ذکر خدا، ذکر خدا وہ چیز ہے جو آدمی کے اسٹیٹس کو حل کرتا، میں نے دو دن پہلے شب قدر کی رات شب قدر میں کہا تھا، تو اچھا ہوا کہ آپ لوگ گجراتی بولتے ہیں اردو نہیں بولتے، ورنہ شب قدر کی رات جو ہے نا بالکل مذاق والا جملہ، شب کے معنی رات ہے، شب قدر کی رات، رات کی رات تو خیر وہ کہیں بات کی بات نکلی جا رہی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ میں عربی پڑھوں قرآن غلط پڑھوں کوئی نہیں پوچھتا، اتنے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اچھا تو شب قدر میں نے کہا تھا کہ بہترین دعا تسبیح زیادہ، تصویر کی نیت سے نہ پڑھیے خود پڑھیے، حاضر کی نیت سے پڑھیے بہترین، کیونکہ ذکر خدا، اور امام کی حدیث کوٹ کی تھی کہ قرآن میں جہاں جہاں ذکر خدا کا طریقہ آیا، ذکر خدا کا حکم آیا، اس سے مراد ہماری دادی کی تصویر، تو آیت اللہ بہجت سے بھی لوگوں نے بہت پوچھا، ہمیں کوئی دعا بتائیے کوئی ذکر بتائیے، کیونکہ علم عرفان عموماً دعاؤں کا اس میں بڑا انوالومنٹ ہوتا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین ذکر ذکر خدا، سب سے بہترین بیسٹ، ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا، مجھ جیسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہہ رہا، ایک حجت الاسلام لیول کا آدمی نہیں کہہ رہا، آیت اللہ لیول کا آدمی بھی نہیں کہہ رہا، آیت اللہ العظمیٰ ون آف دا مراجع ہے آج کے زمانے کے، اور علم عرفان کے بھی ماہر، یہ دو چیزیں نارملی ایک آدمی میں جمع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے علم ہے، بالکل ڈفرینٹ، لیکن فزکس کیمسٹری کچھ کچھ سملر ہوگا، زولوجی اور بات بھی سملر ہوگا، لیکن مثلاً فزکس اور اکنامکس تو بالکل الگ رہی ہیں، ایک امام خمینی احساس کو جمع کر کے کتاب لکھی، اردو میں اس کا نام ہی اتنا مشکل ہے کہ اردو جاننے والے میں اس کتاب کو نہیں پڑھتے، سیر و سلوک، اور یہ کتاب انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اور لیکن اس کا نام مجھے یاد نہیں انگلش والے کا، اردو کا نام مجھے یاد، سیر و سلوک، اس میں اگر امام خمینی کا ایک بکلیٹ ہے، آغا محمد حسین تبا تباہی کا ایک بکلیٹ ہے، شہید مرتضیٰ مطہری کا، اس کا ٹاپک صرف ہے نفس کی اصلاح، آپ کو معلوم ہے نا کہ میٹلسٹک کی زون میں ہم سے آگے اسپرچل کی زون بالکل خالی. اور اس کا ٹاپک فقہ نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, اسلام نہیں. اسلام اس سینس میں نہیں ہے کہ نماز روزہ کیا. انسان کی روح, علم عرفان, جو آغاز تقریب بہجت اس وقت اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے, رول ماڈل. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کے صوفی لوگ نان مسلم کی تبلیغ میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا جو احترام ہوتا ہے نا, وہ ان کی سمجھ میں آتا اسپرچولی ہے, وہ خالی ہے, یہ چیز ان کو نہیں لگتی. اور یہ ہمارے علم عرفان امام خمینی کی اس کتاب کو میں نے اس لیے کہا کہ جب میں نے ایک دو جگہ مجلسوں میں اس کا ریفرنس دیا تو ہمارے یگسٹر نے پڑھا اور واقعی امپریس ہوئے. اب کیا نام ہے انگلش کا مجھے نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہو جائے گا. سر سنو اردو نام لائٹ ود ان می, جو بھی نام ہو بہرحال پڑھیے اس کو آپ. اب یہ پوچھا جا رہا ہے امام خمینی سے بھی اور آگے تقریب بھائی سے. تو یہ جو انسان میں اسپرچل چینج آتا ہے, اس کے لیے ذکر خدا بہت ضروری. اہل سنت تو ہزار گانے کی تصویر دے کے غار میں بٹھا دیتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرو. ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ بہترین ذکر کیا. یہ بھی ایک سیکرٹ ہوتا ہے, ہر بزرگ نہیں بتاتا. جو اہل سنت کے صوفی ہیں وہ بھی ذکر نہیں بتاتے, پہلے ایک نارمل ذکر دیتے ہیں, پھر ایک خاص ذکر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بیسٹ ذکر آلائے تقریب بہجت اور امام خمینی دونوں کہہ رہے ہیں ذکر عملی. زبان سے اللہ ہو کہنا بیکار ہے, تمہاری باڈی کہہ رہی ہو کہ اللہ ہے. زبان سے کہہ رہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا, اور تمہاری باڈی روزانہ لوگوں سے کمپرومائز کر رہی ہے اللہ کے نام. کبھی اس کے آگے جھک جائے, کبھی اس کا ڈر جائے, کبھی فیملی والے کی بات مانے, کبھی مثلاً کمیٹی کا پریشر آ گیا, کبھی جاب کے پرابلم آ گئے. پریکٹیکل لائف میں پتا چلے کہ اللہ سب سے چھوٹا. پہلے سب کی بات مانو, پھر اگر بچ جائے تو ٹائم تو اللہ کی بھی ایک آدھ بات مان. تو یہ بیکار ہے کہ زبان میں اللہ اکبر اور آنکھ سے لے کے پیر کا پورا جسم بتا رہا کہ اللہ سب سے چھوٹا. ذکر ہماری سب سے بڑا ذکر. زبان سے کہا ہے کچھ نہ کرو, تمہاری پوری باڈی اس طرح سے فالو کر رہی ہو اللہ کو کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ جو جسم جا رہا ہے یہ واقعا اللہ کو سب سے بڑا بات تھا. اگر یہ کہہ رہا الحمدللہ تو اللہ کی ہر نعمت کا کریڈٹ اللہ کو دیتا. ویسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا ایگو اتنا بڑا کر دیتے کہ ہر چیز کا کریڈٹ آپ خود لیتے. پرابلم کا کریڈٹ اللہ کو دیا جاتا ہے, اللہ کی ڈیبٹ سائڈ ہے, اور ہر اچھی چیز کا کریڈٹ آپ لیتے. اور زبان میں الحمدللہ دل سے نکلے. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بہت شدید گرمی ہو, بہت پیاس لگی ہو, جب پانی پیو تو بہت ٹھنڈا پانی پیو, تاکہ جب الحمدللہ کہو تو وہ دل کی گہرائی سے نکل رہا ہو, خالی زبان سے نہ نکل رہا ہو. گرم گرم پانی پیئیں گے تو الحمدللہ بھی آپ دل کی گہرائی سے نہیں کہیں گے. ذکر عملی, تبلیغ عملی. حسنین کا واقعہ ہر آدمی کوٹ کرتا. ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے, حسنین نے اس کے غلط وضو کو کیسے صحیح کیا؟ زبان سے کچھ نہیں کہا, پریکٹیکل کر کے دکھایا. یہ ہوتی ہے تبلیغ عملی اور امر بالمعروف نہی عملی. گئے آپ کسی تقریب مٹ گیا دیں گے آپ وہاں سے چلے. زبانی دینا بیکار ہے, باقاعدہ آپ کو ایک ماڈل اسی ہوتا ہے رول ماڈل. تمنا اور تمرائے عملی زبان کے اوپر ہے کہ یا علی یا علی یا علی, اور ہر وہ کام کر رہا ہے جو معاویہ اور یزید کیا کرتا. یہ تمنا ہے, فکری ہے کہ زبان میں تمنا ہے. ایکشن جو ہے وہ تبرا دشمنا ہے اہل بیت. تبرائے عملی ہونا چاہیے. زبان میں ہو کہ یزید میں لانا تو معاویہ میں لانا تو زیارت عاشورہ پہ جو لانت ہے وہ لانا, اور ہم وہ کام کر رہے جو لانت والے کرتے. ہمارے ساتھ اور رہے کی حکومت کے لائق بھی یزید کے ساتھ بھی ہم نے کسی جن انکار کے چکر میں اپنا دین کھو دیا. تبرائے عملی کہاں رہا؟ زبان پر ہے جو ہمارے ساتھ پہ لانت, کام وہی کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہا. تو اصل چیز یہ جو زبان والی چیزیں, اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے, لیکن اصل چیز ذکر اللہ کا کرو, تمہاری باڈی ذکر کر رہی ہے چاہے تمہاری زبان خاموش. امر بھی معروف کرو, تمہاری باڈی امر بھی معروف کر کے دکھا رہی ہے چاہے زبان سے کچھ نہ کرو. اسی کو امام نے اس حدیث کے اندر بہت ہی سمرائز کر دیا, کون دان دعا کرنا سے بغیر السنت کو. ساری دنیا کو ہماری طرف لے جاؤ بغیر السنت کو, زبان استعمال نہ کرو. مولا زبانی سے تو بڑی چیز ہوتی ہے, کہانی کریکٹر کے ذریعے. اور تولا اور بھی یہی کہ زبان پہ یعنی ہو کے نہ, لیکن پورا جسم بتا رہا ہوں کہ یہ علی والے کا جسم. زبان پہ عمر صاحب اور شمر اور یزید پہ لعنت ہو کے نہ, لیکن پورا جسم بتا رہا ہوں کہ یہ عمر صاحب کے عشق کو بھی ہیٹ کرتا ہے اور یزید کے عمل سے بھی نفرت کرتا. اور یہی تربیت اولاد کے لیے مولا نے پہلا اصول بتایا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تمہاری آوازیں نہیں سمجھتا, وہ تمہارے ایکشن کو دیکھتا. ایکشن تمہارا اس کے سامنے پرفیکٹ ہو تبلیغ بعد میں آتی، زبانی تبلیغ بعد میں آتی ہے، پہلے تمہیں اپنے گھر کے اندر بچے کے سامنے ایک رول ماڈل بن کے دے رہنا، وہ جو دیکھے گا اس کی کاپی کرے گا، جو سنے گا باپ کا مرحلہ۔ اور یہی بیاض ہے، تولائے عملی، تورائے عملی، ذکر عملی، تبلیغ عمل، آپ کی باڈی یہ ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کہتا ہے نماز جماعت اس کی ٹریننگ، نماز جماعت کسی کی ٹریننگ اگر اس کی فلس نہیں بھیجا۔ اور بس ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ کہ آج یہاں پہ بیٹھا ہے بہت خطرناک جگہ، خالی ایک ملک میں پورا کا پورا بالکل ڈفرینٹ ہے دنیا۔ ذرا سا بھی اگر آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا، ذرا سا لوسی آپ کی اولاد کو گئی آپ کے ہاتھ، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کو جو بہتایا جائے اس کا زبانی پریچنگ کم ہو، تو وہ پریکٹیکل طریقے سے کہ بہت کم ہوگا کہ اسلام کے خلاف، وہ تو اب اتنا ہو گیا لیکن پھر بھی شاید اتنا نہ ہو، لیکن میوزک کا مزہ دلا کر، شراب کا مزہ دلا کر، مختلف بے حجابی کا مزہ دلا کر، پریکٹیکل طریقے سے بہتایا جاتا۔ پورے میڈیا کا کام یہی کہ زبان سے کچھ نہ کرو، پیار اور محبت کے ذریعے سے بہتاؤ۔ صدام کا واقعہ کل میں نے ایسے ہی نہیں بول دیا، سن کے ذریعے سے دیکھا سب ناکامی، اب پیار و محبت کے ذریعے سے ہم کو بہتایا جا رہا۔ میں اسلامک سینٹر انگلینڈ میں بیٹھا تھا، حضرت امام خمینی کے انتقال کے بعد، ہاں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کے آرڈر سے انگلینڈ کے اندر ایک سینٹر قائم ہوا، اسلامک سینٹر آف انگلینڈ۔ پہلے تو اسلام کی پرمیشن نہیں ملی تھی، بڑی مشکل سے ملی، میں نے وہاں کئی سال محرم کا اشرا پڑھا، لاسٹ ایئر بھی میں نے چیلم کا اشرا پڑھا، بالکل میرا فرسٹ وزٹ جب وہاں پہ تھا۔ تو وہاں مجلسیں بھی ہوتی ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، فیملی کاؤنسلنگ کا بھی ایک سیکشن ہے، اور مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے دو ایرانی عورتیں آئی تھیں، دو بچیاں، اگر ہمارے ماحول کی بچیاں، ہم لوگ 20-25 سال کی بھی ہے، ایک بچی ہے، یہ کیا حجاب کرے، یہ بچی ہے، جب قبر میں جانے کے قریب آئے گی تو حجاب کروانا ہے۔ تو دو ایرانی لڑکیاں آئیں اور ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بھائی بہت ریلیجس بیک گراؤنڈ کی فیملی تھی، بہت ہی زیادہ ریلیجس، ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کو انگلینڈ بھجوایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ از بیٹر دین نارتھ امریکہ اسلامی ماحول کے اعتبار سے، کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ ایگری وتھ دس، لیکن ایک بات مشہور، وہاں زندگی ذرا سلو ہے، اتنی ماڈرن چیزیں وہاں نہیں پہنچی، لیکن خیر یہ ڈبیٹ اور آرگومنٹ کا مسئلہ ہے، چھوڑیے اس کو۔ اس کو بھجوایا سر تقریباً 10-12 سال پہلے ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ، وہ آیا وہیں پہ پڑھا پھر وہیں رہ گئے، جو نارمل ہر آدمی کی کہانی ہے کہ کہاں جاتی ہے اولاد واپس۔ ماں کو ایک ہی بیٹا، بہت شوق تھا بیٹا واپس آ جائے، بیٹا نہیں آ رہا، پھر وہی طریقہ ہوا جو آپ کیا بھی ہوتا ہے کہ آپ واپس نہیں جاتے تو پیرنٹس آپ کے پاس آ جاتے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بلوا لو۔ وہ ساری لمبی چوڑی باتیں کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ، بیٹے کے ویزا بھیج کے ماں کو بلوا لیے۔ بہت ہی ریلیجس فیملی تھی، ماں بھی ایسی کہ زندگی میں کبھی اس کی نماز سب بھی قضا نہیں ہو، یہ ساری واجب نمازیں، ساری سنت نمازیں، حافظ تو نہیں ہے لیکن تلاوت قرآن، حج کر کے آئی اور ایک نہیں کئی، سارے چار معصومین کی زیارت تو سمجھیے ہر سال ہو جاتی۔ اور ایران کے اندر تو ویسے ہی بارہ لکھ حجاب تو ہے، اور مذہبی گھرانوں میں تو ہے، ایک طرح سے پرفیکٹ ماڈل جو بن سکتا ہے ایک مومن یا مومنہ آج کے زمانے میں، پہنچی وہاں، وہ گئی وہاں، بیٹے کے پاس گئی، بیٹے سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصے رہی، اور پھر اچانک انتقال ہو گئی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے کنٹرول میں نہیں، ایک بات، اور موت وہ چیز ہے جو کسی لاجک کو نہیں مانتی، ساری لاجک آگے فیل ہوتی ہے موت کے مسئلے، لاجک آگے ہوتی ہے فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو دنیا میں پہلے آیا وہ پہلے چلا جائے، بڈھے بیٹھے رہتے جوان چلے جاتے۔ لاجک کہتی ہے کہ صحت مند آدمی ابھی ابھی سارے رپورٹس لے کر آیا، سارے لیب ٹیسٹ کرائے ہیں، 100% پرفیکٹ۔ ہمارے یہاں جو ڈاکٹرز کبھی کبھار سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے 200 سال کی ہماری گارنٹی ہے، تم جیو، یہ تمہارا کڈنی، یہ تمہارا لیور، یہ تمہارا ہارٹ، جتنے اسپیئر پارٹ ہیں سب پرفیکٹ کنڈیشن میں، اسی طرح سے کہتے ہیں بہت جولی ہوتے ہوئے کہتے ہیں 100% صحت۔ اور ایک آدمی بالکل وہ جو میں 3 دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا بس لے جاؤ اس کو، نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرو نہ ہاسپٹل کا بیڈ جو ہے اس کو آکوپائی کرو. اب یہ زندہ رہ نہیں سکتا, وہ زندہ رہ جاتا اور یہ اتنے پرفیکٹ ہیلدی قسم کے لوگ مر جاتے. 1981 کا واقعہ مجھے اب تک یاد. آج خوشی رحم اللہ کے کچھ لوگ کہ ہمارا بابا کینسر کا مریض ہے, لاسٹ اسٹیج میں آواز بھی ختم ہو گئی. کوئی خاص قسم کی جو مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا بچے ابھی دو چار مہینے مرنے والے, پر ہمیں جن کو حج کرا دیجیے, آپ کا بڑا احسان ہوگا, یہ ہے اور وہ ہے, بہت ساری باتیں کی. بالکل آزاد, یہ ساری وصیتیں مجھ سے کر گئی کہ جب وہاں مر جائیں گے تو ان کو جنت المعلیٰ میں دفن کیجیے گا, جنت البقیع میں دفن کیجیے گا, اور اس طرح سے غسل ہوگا, اور یہ ان کے ایسٹ کی بات ہے, اور یہ ان کے ٹریولر چیک ہے, یہ ان کے ڈالر ہے. بالکل ڈاکٹر نے بھی ایسی بات کی اور آزاد نے 81 کی بات 2008 ابھی میں کراچی گیا سویہ بازار میں بزرگ ٹہل رہے. اور وہ ان کے سارے بیٹے جو ساری وصیتیں کر چکے ہیں, چار بیٹے تھے, ایک ایک کر کے چاروں پہ انتقال ہو چکے. یہ 81 میں مجھے وصیت کر گئے تھے کہ باپ مرے تو کس طرح دفن کرنا ہے, کیونکہ ہم کو 100% شیور تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ زندہ واپس لیے آئیں گے دو چار دن کے بعد مکے میں ان کی مٹی. اب تک وہ بزرگ مجھے سویہ بازار کے اندر وہ ML اپارٹمنٹ کے لیے آج ٹہلتے ہوئے نظر آئے تھے پچھلے بھی, اور چاروں بیٹے ان کے ایک ایک کر کے اچانک ایکسیڈنٹ کی بات ہوئی. سب نے اس طرح سے جو پاکستان کی ایوریج ایج ہے 60-65 پائے اور پھر مرے, اور وہ اب تک زندہ. تو موت یہ ساری چیزیں نہیں مانتی ہے کہ پہلے بوڑھا مرے اور پھر جوان, پہلے بیمار مرے اور پھر صحت مند, پہلے باپ مرے اور پھر بیٹا. تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ماں کی موت ہوگی. اب وہ ایران کے اور جو انگلینڈ کے تعلقات اور پرابلم اب آدمی 10 سال پرانی ڈیڈ باڈی کو واپس ایران لانا بڑا مشکل تھا. تو ایران سے سارے وارثوں کا فون آیا کہ تو تم خود وارث ہو اور پھر ہماری طرف سے نہیں اجازت ہے کہ ان کی ساری تجزیے تقسیم وہیں پہ کرا دو. تو ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد بہنوں کو تمنا ہوئی کہ کم سے کم جا کے ماں کی قبر پہ فاتحہ تو پڑھیں. اور دو دن پہلے کی اگر مجلس آپ کو یاد ہو کہ ماں کی قبر پہ اس سے جانا کتنی بڑی عبادت, دل جا رہا بچیاں بیٹیاں, نو ڈاؤٹ باپ اور ماں سے بیٹیوں کو زیادہ محبت, کوئی توقع بیٹوں سے نہیں. امبیا سر نے کہا خدا بندہ جنازے کی بھی رونا ہوتی ہے تو بیٹی ہی ہوتی, زندگی میں بھی خدمت کرتی ہے تو بیٹی ہی کرتی. یہی حدیث ایک تفسیر قرآن میں ایک حدیث آئی جس میں امام نے یہ بتایا, آئے سنیے, اس میں بیٹی کا لفظ نہیں ہے لیکن خود بخود عقل دیتی ہے کہ مراد بیٹی ہو, اور امام نے کہا یقیناً بیٹی. پوری تفسیر سننا ہے تو لاسٹ ایئر ٹورنٹو کا میرا رمضان تھا, 30 دن کا لیکچر سن لیجیے گا, اس میں یہی آیت آئی تھی, المال والبنون زینت الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. یہ آیت ترجمہ سنی, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت, لیکن باقی رہنے والی نیکی جس سے امید بھی کی جائے گی اور جو ثواب بھی دلوائے گی وہ کچھ اور. مال اور بیٹے, بیٹے اولاد نہیں کا, صرف بیٹے, زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, لیکن باقیات الصالحات وہ چیز خیر عند ربک عملا, کسی کے بارے میں امید کوئی ہوپ ہے کہ اگر کوئی خدمت کرے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہی چیز کرے. وہ ثواب اور ثواب بھی اسی کر دیا تھا. اب آئے کے شاید ہی بتا رہے مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, بیٹوں کے مقابلے کو کوئی چیز کام آ رہی, اور امام نے کہا بھی کہ یا مراد بیٹیاں, امید بھی بیٹیوں سے زیادہ ہے اور واقعا ان کا ثواب بھی زیادہ. لیکن یہ نظر آتا ہے لائن سے ہٹا لیکن واپس آ گئے, اور وہ یہ کہ بیٹیوں کو بڑی تمنا تھی کہ ماں کے قبر پہ زیارت پڑھنا. بھائی سے کہا, بھائی نے کہا کوئی بات نہیں میں بلوا لیتا ہوں, چنانچہ بھائی نے بلوا لیا بہنوں. اب بہنیں تڑپ رہی ہیں, ایئرپورٹ ہیترو ایئرپورٹ پہ اتری ہیں, ٹرمینل کھلی گئے اور قبرستان جانا, ٹھیک ہے نا, ایک دم کہتے ہیں بھائی کے ساتھ گھر گئے, وہاں جا کے تڑپنے لگے, فاتحہ پڑھیں, قبر کی زیارت کریں, کچھ سورہ یاسین پڑھیں, ماں ہماری حاجیہ ماں, ہماری ظاہرہ ماں, ہماری نماز شب کی پابند, تاکہ بھیا بس ہم کو جلدی سے لے چلو, تو بڑی لمبی فلائٹ چھکی بھی ہوگی, نہیں بس ماں کی زیارت کرنا ہے, ماں کی قبر, ماں کی آخری مٹی دیکھنا. میں بیٹھے ابھی دکھاتا ہوں, جا کے الماری کھولی اور 12 سینٹی میٹر 6 انچ کا ایک ڈبا لا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. یہ ریئل واقعہ ہے جو میری پریزنس کے اندر اسلامک سینٹر آف انگلینڈ حضرت آیت اللہ خامنہ کے آفس میں پیش آ رہا ہے لڑکیاں سوال کر, لڑکیوں نے گھبرا کے کہ یہ کیا چیز, اما کی قبر پہ لے جاؤ گا, اسی میں تو اما ہے, یہ 10-12 سینٹی میٹر کے ڈبے میں اما. کہا کہ ہاں مجھے آج کل یہاں پولوشن کا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ہے اور زمین ہے اور وہ, تو میں نے ماں کی میت کو آگ میں جلا دیا, وہ جو بھٹی بھٹی ہون میں رکھتے, اور یہ اس کے بعد اس کی ایشز میں نے محفوظ کر دی کہ ماں ہے تو آنکھوں کے سامنے رہے. یہ ماں کی ایشز ہے جو اس ڈبے کے اندر. کسی ہندو کی بات نہیں ہے, کسی بدھ کی بات نہیں ہے, کسی نان مسلم کی بات نہیں ہے, کسی لاپرواہ قسم کے مسلمان کی بات نہیں ہے. حج کر کے آنے والی, نماز شب کی پابند, سارے واجبات و حرام کے سسٹم کا خیال کرنے والی اتنی نیک مقدس ماں, اس کی راک, اس کی ایشز, اس کی مٹی ڈھیلی بہنوں کے ہاتھ میں کہ اس ڈبے میں تمہاری ماں کا جو قیامت گزری تو گزری, وہ پوچھنے آئی کیا ہماری ساری ذمہ داری کیا. تمہارا حسن میت تو نہیں ہو سکتا, میت جل گئی, باقاعدہ مسئلہ بتانا پڑا ان کو کہ آپ یہاں پہ نہ حسن ہے نہ کفن ہے اور نہ ہی نماز جنازہ ہو سکتی. ہاں دفن واجب, میت کا کوئی پارٹ بھی مل جائے تو دفن واجب ہے. ان کو طریقہ بتایا کہ دفن کرنا, لیکن سر پکڑ لیا کہ 10 سال پہلے یہ بچہ ان ایران سے آیا, ایسا نہیں کہ کوئی اس کے 200 سال پہلے اس کے کوئی دادا کے پردادا کے سکل دادا کہیں سے آئے ہو. 8 جنریشن گزر گئی, فرسٹ جنریشن والا آدمی یار حالت اس کی یہ, اور اتنی سنسیئرٹی اور معصومیت کے ساتھ بات کر رہا. ایک تو ہوتا نا کہ کہتا ارے چھوڑو محمد محمد کو نہیں مانتے ہم, ہم اسلام کو نہیں مانتے, آج سائنٹیفک زمانہ, ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا. اتنی تیزی کے ساتھ اگر ایک مرے امر رسول سیکنڈ کے لیے آپ نے اپنی اٹینشن اپنی اولاد سے ہٹا لی, کیونکہ آپ لوگ بہرحال کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہیں, اس لیے یہ چیزیں آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں, مجھے عجیب لگ, لیکن میرے سامنے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اسلامک سینٹر آف انگلینڈ کے, اور سیریس مسئلہ اس کے جواب دینا بھی واجب. وہاں کنڈے منڈن کرنے کا وقت نہیں ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی, اسے دفن کرنا. 98 یا 99 انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی, آپ کے یوتھ کے لیے کرکٹ ایک نئی کھیل, لیکن آپ تو جانتے ہو پاکستان آئی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے ایک صاحب ناصر حسین, ساؤتھ انڈیا سے تعلق ہے, یہ ہمارے حیدرآباد کے مومن بیٹھے ہیں. حیدرآباد کے ایک مومن نے کہا تھا کہ مولانا ان کا کوئی تعلق حیدرآباد سے بھی بنتا, ویسے یوں مدراس سے یہ فیملی شفٹ ہوئی. 1968 میں ان کے والد مدراس سے انگلینڈ کے پاکستان میں آئے, پاکستان انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے ناصر حسین, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اس وقت وسیم اکرم. تو پاکستانیوں میں تو آپ کو پتا ہی نا, دراصل زیادہ اس قسم کا مذہبی جوش بہت ہوتا. جنگ اخبار کا رپورٹر جب انٹرویو لینے گیا ناصر حسین سے, تو کہا کہ آج پاکستان کے لوگ جو ہے نا اپنی جگہ یوں بہت خوش ہے کراچی ٹیسٹ سے پہلے, تو وہ دو ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا ہے, دونوں کے کیپٹن مسلمان, پاکستان کے بھی وسیم اکرم مسلمان ہے اور ناصر حسین 68 میں آئے, پیدا بھی انڈیا ہی میں ہوئے تھے, ہوا تھا یہی لفظ صحیح ہے, پیدا بھی وہاں ہوا تھا, نام بھی وہی. تو کیا تھا آپ نے دو مسلمان کیپٹن؟ او ہو, اچھا آپ میری بات کر رہے ہیں. سنا تھا کہ میرے والد کسی فالو کرتے تھے کسی مذہب کو جس کو اسلام کہتے, سنا تھا, یہ بھی بہت پرانی بات ہو رہی ہے پردادا کے زمانے. 68 میں انڈیا میں پیدا ہو کے انگلینڈ جانے والا اور 98 سال گزرے ہیں, اتنی پرانی بات. اسلام میرا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں, کوئی مذہب مذہب میں نہیں مانتا, اپنے والد کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا. 25 سال 30 سال 20 سال 15 سال آج کی دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ ایک سال اگر آپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں تو نکل گئی آپ کے ہاتھ سے, لیکن اس وقت مت پکڑیے اولاد کو جب وہ بڑی ہو چکی ہو. یہی تو آپ کی ٹیکنیکل مسٹیک ہوگی جو مولا نے ایز اے رول ماڈل ابھی بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو. حسن بیٹا, سب سے پہلی رائٹنگ جو تمہاری اولاد کے ذہن میں ہو وہ تمہاری طرف سے ہونی چاہیے. اولاد جو ہمارا اصل پرابلم ہے, 9 سال کی بچی کو پاکستان میں اگر آپ کہیے حجاب کرانا تو کہتے مولانا اسلام اصل کا مذہب ہے, یہ تو ہر آدمی کہہ دے گا. یہ بچی اتنی چھوٹی سی بچی ہے, یہ حجاب کری روزہ رکھنا واجب میں, یہ بچی روزہ رکھے اتنی منی سے جو ہے اس کے بعد کیا ہی آپ روزہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب آپ کی عقل قبول کرتی ہے تو بچی آپ کو قبول نہیں کرتی, باغی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن آپ نے ٹائم تو کھو دیا, 9 سال تو اسلام کے اعتبار سے ٹو لیٹ, تو پھر اسلام کے اعتبار سے کب بچے پہ توجہ دینا, کب وہ توجہ دینا. ہاں یہ ہے جہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہو رہا. اب میں آ گیا, وہ 2 دن تو ہماری کی بات تھی, یسٹرڈے یعنی کل کی مجلس آپ کو امال کی نہیں لگی ہوگی, لیکن امال کا پروفیشن بارے چنار تھا. اب آج سے میں پھر اپنے ٹاپک پہ آیا, کب توجہ دینا. اصل ٹائم کیا ہے جس کو آپ جو اصل ٹائم وہ نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سینسیٹیو سا ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں, بہت سمجھ سمجھ کے. اگرچہ ایسی چیزیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کھلی کھلی چیز ایکسپوجر آپ ٹی وی میں سن لیں گے, آپ میگزین میں پڑھ لیں گے, آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے میں دیکھ لیں, ممبر میں نہیں سنیں. جس وقت آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا انتہائی تاکید ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اتنی دعائیں پڑھ کے جائیں جس کا خلاصہ یہ کیا ہے, خدا اس بچے میں شیطان شریک نہ ہونے پر. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس اسلام نماز روزہ حج زکات جتنی اچھی چیزیں سب اسلام نے حرام کر دی. پاگل ہے لوگ کہتے ہیں, یہ سب کہتے ہیں جانے کتنی اچھی چیزیں اسلام نے حرام کر دی, برگر اور پزاز اور یہ حرام ہے, کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ حرام چیزیں مزہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, یہ اسلام نے حرام کر دی. لڑکیوں سے ڈیٹنگ اسلام نے حرام کر دی, بلکہ اب تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ لڑکوں سے ڈیٹنگ اسلام نے حرام کر دی. لے دے کے ایک پلیجر تھا بیوی کے پاس جانے کا, اس نے بھی آپ نے کہا یہ دعا پڑھو فلاں پڑھو فلاں پڑھو بچا گیا تھا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دعائیں لے کے آؤ, اس میں بھی دعائیں لے کے آ گئے, اس وقت کس کو دعا پڑھنے کا ہو, جس وقت تو آتی کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بس یہی تو نتیجہ ہے, اور دعا بھی اس میں کون سی ہے, دعا اور کوئی نہیں ہے, اے خدا یہ جو اب اولاد میں نہیں ہونے والی, اس میں شیطان کہیں اپنا شیئر لینے نہ آ جائے, اس وقت یہ کہا جا رہا, لیکن وہ بھی تو لیٹ ہے, یعنی اولاد سے کب آپ کو اٹینشن دینا ہے وہ بھی تو لیٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میری شروع شروع کی تقریر تھی 70s, دو تین آدمی نثار بھائی وغیرہ, یہ بہت آفتاب بھائی وغیرہ بہت شروع کے میرے سننے والے, اس وقت ذرا سا آجا پاکستان میں, اور اس وقت کے زمانے میں میں بہت پاس پڑتا ہوں اور بہت سخت پڑتا ہوں, تو میں نے بتایا کہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں بھی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور جو آج بات پہ میں ختم کرنے والا ہوں ایک منٹ کے بعد, کہ اصل میں اسلام کہتا ہے اس سے بھی پہلے اولاد پہ توجہ, کب شادی کے موقع پہ, شادی کے سر پر, خالی اپنا ہی خیال ہے, اپنا اپنے خیال کر کے لڑکی کا سلیکشن کر رہا ہوں کہ اولاد کا خیال, جو ٹو لیٹ میں کہتا ہوں 18 سال کے بچے کو آپ کہیں دیندار بنو, 14 سال کے بچے کو کہیں دیندار بنو, 8 سال کے بچے کو کہیں دیندار بنو, 5 سال کے بچے کو بھی کہیں کہ یار ٹو لیٹ, 2 سال کا بچہ بھی ٹو لیٹ, البتہ ٹو لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو لیٹ میں چھوڑ دو, ہر وقت کوشش کرنا ہے. شیطان جب چوتھے امام کے پاس جا رہا ہے, ابراہیم کے پاس جا رہا جو ناممکن کام, تو ہمیں تو ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھ ہو رہے ہیں, شادی کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے شادی کس سے کی جا رہی, یہ ہے پہلا مرحلہ. تو میں نے اپنی مجلسوں میں ٹاپک کا سلیکشن آف اسپاؤس, بہت متاثر ہوئے کوئی صاحب, یعنی بہت نوجوان جلدی اثر قبول کرتے ہیں, انہوں نے کہا مولانا جب میری شادی ہوئی اور میں پہلی رات کو بیوی کے پاس گیا تو ابھی میں نے اس کا گھونگھٹ بھی نہیں, اس زمانے میں گھونگھٹ ڈالا جاتا تھا, یہ ایک چیز ہے جو آپ کو شاید کسی میوزیم میں نظر آ جائے, یہ پہلے زمانے میں کیا چیز ہوتی ہے, کیوں گھونگھٹ ہوتی تھی, اس کو ہٹا کے بیوی کو بیوی کا چہرہ پہلی دفعہ لوگ دیکھتے, اب تو پورا محلہ دیکھ چکا ہوتا ہے, پورا خاندان دیکھ چکا ہوتا ہے, پورا اہل دیکھ چکا ہوتا ہے, شوہر بیچارہ دیکھ کے کیا کرے گا, یہ بہت بڑی پہلی چیز ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ ہونے کا پوری زندگی کا, موسٹ امپورٹنٹ رات ہوتی تھی انسانی زندگی کا, میں اس سے پہلے آپ کی مجلس کی وجہ سے چیک کرنا چاہ کہ اللہ کو آنتی ہو ہے اللہ کو, نبی کون ہے, اماموں کے نام لو, 12 امام, 14 معصوم, قرآن کیا, اصول دین کیا, حروف دین کیا, دلہن ہے شرم والی دلہن, کبھی گنگل نکال کے بیٹھ, ایک مرتبہ غصے سے جانے لگی, میری سمجھ میں نہیں آتا آج میری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے, یہ سوال تو منکر نہیں قبر میں کریں گے, پہلی رات کو تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا امام کون ہے, لیکن اصل یہی ہے جو اس بچی نے غصے میں آ کے تھا, وہی بہت ایکسائٹمنٹ میں ہوگی, چاہے میری پہلی رات میں شادی کی, شوہر بیوی کے کچھ وعدے ہوتے ہیں, کچھ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ شروع ہو گیا سلسلہ, لیکن اپنی جگہ پر چاہے ذرا سا انہوں نے وقت کا انتخاب غلط کیا, اسلام یہی کہتا کہ جو شادی کا موقع ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اولاد پہ, تو پھر میں لینا کہ ناصر حسین 30 سال میں کہہ رہا سنتے ہیں کہ میرے باپ اسلام کوئی مذہب تھا اس کو مانتے ہیں, پھر نہ کہنا کہ بچے اپنی زائرہ اور کربلا کی زیارت کرنے والی ماں کو جلا کر بڑے احترام اور محبت کے ساتھ ان کی حیثیت اور راگ اپنی بہنوں کو پیش کرتا, یہ وہ موقع ہے, اور یہ میسج بھی ہمیں دیا تو خود علی نے دیا ایز اے رول ماڈل, علی ایز اے رول ماڈل, بہت ہی مشہور روایت ہے، ہر سال میں 7 یا 8 محرم کو اس پوائنٹ کے ساتھ پڑھتا ہوں، ہر سال اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ علی میں شادی کرتا ہوں۔ علی نے کرائی نہیں لیا، کیا بتائے اپنے بھائی عقیل کو ملا کے یہی تو کہا، میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بیٹا مجھے ملے جو کربلا میں میرا وارث جانشین بنے۔ علی کو عباس چاہیے، لیکن عباس کے لیے تلاش ہو رہی ہے اس عورت کی کہ جو جس سے شادی ہوتا عباس پیدا ہو، یعنی شرط میں سے۔ علی نے یہ نہیں کہا جو ہمارے حساب سے کہنا چاہیے کہ میں کائنات کا سب سے افضل انسان ہوں رسول اللہ کے بعد، میں تو جہاں شادی کروں گا میرا بیٹا علی ہوگا، بھائی علی کا تو ہر بیٹا علی ہونا چاہیے۔ لیکن علی نے بتایا کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ماں کا، یہی وجہ ہے کہ علی کے 12 بیٹے، آپ نے مسائل میں کئی بار سنا جو 12 بیٹے سب علی کے، سب کا اسٹیٹس برابر نہیں۔ بھائی ون سائڈ کی طرف سے جائیے، اگر آپ فیملی ٹری بنائیے باپ کی طرف سے، تو سب کے باپ علی ہیں، سب کے دادا ابو طالب، اکول ہے سب اس معاملے۔ پھر کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی عباس بنا، کوئی محمد حنفیہ بنا، سب کے اسٹیٹس ہائی ہے۔ علی کے بیٹوں میں ایک بیٹا بھی ایسا نہیں ہے جو علی کے اگینسٹ گیا، سب کا اسٹیٹس ہائی ہے، لیکن اسٹیٹس اکول نہیں۔ یہ ماں کی سائڈ سے فرق پڑا، جہاں ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو وہاں حسن حسین جیسے بیٹے ہوتے ہیں، اور جہاں ام البنین ہو تو حسین کے بعد، لیکن باپ ساری اولادوں سے افضل عباس ہوتا۔ لیکن علی نے خاص شادی کے موقع میں بتایا، یہ ہے وہ فرسٹ اسٹیپ۔ پھر جملہ کہ ہیومن نیچر اور بے جان چیزوں میں فرق، گندم کے بیچ میں اگر آپ نے غلطی سے گندم بو دیا، اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، اب آخر میں وہ گندم ہی نکلے، کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی میڈیکل نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کر کے جو بنا۔ انسانی نیچر ایسی نہیں، فرسٹ اسٹیپ میں آپ غلطی کر گئے، چلے سیکنڈ اسٹیپ میں کنٹرول کی، وہاں نہیں آہستہ آہستہ 50 سال کا بھی بیٹا ہو جائے اسے بھی سمجھائی، لیکن کام کو اپنے لیے ایزی بنائی، وہاں سے اسٹارٹ کرے، خود غلطی ہو گئی تو اولاد کی شادی میں اس کا خیال کرے۔ تو عباس چاہیے ہے تو عباس چاہیے ہے کہ یہ کہا کہ شادی جو کی جائے گی وہ ایسی عورت سے کی جائے گی ام البنین، جب ماں ام البنین ہو تو عباس جیسا بیٹا سامنے آتا، وہ عباس جس کے لیے کل میں نے 2 جملے کہے تھے، آج تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں۔ پہلا جملہ کہا تھا عباس حسین کے لیے کمر ہے، حسین کا سہارا۔ نمبر 2 وہ عباس کہ ام البنین کو اتنا بھروسہ ہے کہ یقین ہی نہیں آ رہا میرا عباس مارا جا سکتا۔ اور تیسرا جملہ زینب کی زبانی سنیے کہ زینب عباس کو کیا سمجھتی، میدان کربلا میں صبح عاشور سے لے کے شب پہلے تک سب سے زیادہ جسے جہاد کرنے کی تمنا اور طلب تھی۔ یہ جملہ کل کی تقریر کا پہلا حصہ بنے گا، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولاد جب بنتی ہے، فارم ہوتی، کریٹ ہوتی، 2 چیزیں آپ اس کے جینز میں شامل کیے تو آگے پرابلم آتا۔ لیکن پرابلم بتانا تو آسان ہے کہ اولاد خراب ہے کو ٹھیک کرو، سولوشن کیسے آؤ وہ کل آ رہا ہے، 2 باتیں، کیونکہ کل شب جمعہ بھی ہے اور ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ، تو 2 باتیں کا 2 پوائنٹ کل شروع ہوں گے، ہم دیکھیں کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنی جملے سے شروع ہوں گے، یہ جملہ کہ عاشور کے دن سب سے زیادہ جس سے جہاد کرنے کی طلب و تمنا تھی وہ عباس۔ عباس کو معلوم تھا نا کہ میرے بابا نے میرے مجھ کو مانگا ہی اللہ سے، اس لیے کہ میں کربلا میں حسین کے کہا، پہلا سپاہی جو حسین کی سائڈ سے لڑنے گئے اس سے بھی پہلے عباس آیا تھا مجھے مرنے کی اجازت دی، اور ہر سپاہی کا لاشا آتا ہے عباس آتے مولا اب میری کب، مولا اب میری باری، مولا اب مجھے جانا، صبح سے لے کے شام تک عباس ہر بار آئے، حسین نے ایک ہی رپلائی دی، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، علمدار کو تو میں نہیں بھیج سکتا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اب عباس بے چینی اور مر گئے، جب بنی ہاشم کے شہزادے شہید ہونے لگے، ان میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جو عباس کی گود کا پالا ہوا بھی ہے، کسی کے ماموں ہے عباس، کسی کے چچا ہے عباس، اور ان میں سے ہر ایک وہ ہے جو عباس کا شاگرد ہے، ہر ایک کو عباس نے تلوار چلانا سکھا دی، اب کیا اور بے چین ہو گئے، بار بار آتے ہیں آقا گود کے پالے ہوا کے لاشے نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں، بھانجے کا لاشا ہے اور مامو خیریت سے بیٹھا ہے، بھتیجے کا لاشا آ جائے چچا خیریت سے بیٹھا ہے، اور مولا مجھے جانے دی، حسین کے لیے رپلائی ہے تم میرے لشکر کے علمدار۔ لیکن آخر میں وہ وقت آ گئے کہ صبح سے یہ جواب عباس سنتے تھے، اور خاموشی سے واپس آتے. اب جو حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار, اب کرم کے عباس سے ذرا ناطا یہ بتا دیجیے وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار, میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے, مجھے اپنے سپاہیوں کے پاس جانے دے. حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. عباس پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے, سکینہ نے آ کے چچا کا دامن پکڑ لیا. چچا بچے بہت پیاسے ہیں, سب میرے پاس آ کے کہتے ہیں تم مشکل کشا کی پوتی ہو کہیں سے پانی کا انتظام کرو. چچا میں نے تیرے سہارے میں سب بچوں سے وعدہ کر دیا میرا چچا پانی لائے گا. آج تک میرے چچا نے میری بات نہیں ٹالی ہے, چچا پانی لیا. عباس خوشی سے کھل اٹھے, سکینہ کو گود میں لیا, سکینہ تیرا چچا پانی لاتا ہے مگر آقا اجازت نہیں دیتے. اور سکینہ کو حسین سے محبت پہ اتنا کانفیڈینس ہے کہ یہ کیا بات ہے, کیا بڑی بات ہے, چلے میرے ساتھ, بابا سے اجازت لینا میرا کام ہے. ایک بار حسین نے اپنے خیمے میں دیکھا گود میں سکینہ ہے اور عباس آ رہے ہیں. حسین نے وہیں سے کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے, اب میں تمہیں نہیں روکوں گا. لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے, بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا, جب گال پہ تماچے لگیں گے, رخسار پہ تماچے لگیں گے, کمر پہ کوڑے پڑیں گے, اسی چچا کو یاد کریں گے جس کی سفارش کر رہی ہوں. لیکن عباس نے وہ پورا جملہ بھی نہ سنا, حسین نے اجازت دے دیے تھے اجازت واپس نہ لے لے, گھوڑے میں سوار ہو کے مقتل جا رہے. حسین نے روک دیا عباس کہاں جا رہے ہو, عباس گھبرا گئے ایسا تو نہیں کہ آقا واپس بلا رہے, تو آقا آخر نے تو اجازت دی. عباس باقی سب کے لیے میری اجازت اکیلے کافی, مگر تمہیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ ہو. اللہ اللہ, 55 سال کی بوڑھی بہن ہے, 34 سال کا جوان بھائی, بیٹوں کی طرح جس عباس کو زینب نے پالا, وہ عباس جا کے کہے کہ شہزادی اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. کسی 55 برس کی بوڑھی بہن سے پوچھیے گا 34 سال کا بھائی آئے, بہن کے دے کے کیا قیامت گزرتی ہے, سر سے پیر تک دے گا. مگر ہاں یہ عباس, یہ زینب ہے, علی کی بیٹی ہے. کہا عباس تمہیں پتا ہے کہ جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تجھے بلا کے تمہارا چہرہ دیکھ لیتے, لیکن جاؤ جہاں دین کے لیے اتنی قربانیاں دی, نانا کے دین کے لیے تمہاری قربانی بھی قبول ہے, مگر ایک بات سن لو, وہ شہر کوفہ تھا جہاں میں بابا کے زمانے میں شہزادی بن کے رہتی ہوں. ایک دن بابا نے مجھے بلایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, رونے لگے. میں نے کہا بابا آپ رو رہے ہیں اور عجیب بات ہے میرے بازوؤں کو دیکھ کے رو رہے ہیں. علی نے کہا زینب بیٹے جس شہر میں آج شہزادی بنی ہے ایک دن قیدی بن کے آئے گی, جو بازو آج چادر کے نیچے چھپے ہیں ایک دن انہی بازوؤں میں رسیاں بندی ہوگی, باپ سے وعدہ کر لے کوفے میں بدوا نہ کرے گی. میں نے بابا سے وعدہ تو کر لیا, لیکن میرے دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, ارے میں تو 12 بھائیوں کی بہن, اب باپ جیسا میرا بھائی میری چادر کون چھینے. لیکن اب باپ, اب جب تم کربلا کے مقتل کی جانب چلے, زینب کو بتا دیا گیا وہ وقت آ گیا, میری چادر چھیننے والی ہے, مجھے قیدی بنایا جانے والا ہے, مجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جانا. اللہ اللہ, اللہ کون ہے وہ عباس, حسین کا سہارا عباس, ام البنین کا یقین عباس, بچوں کی ڈھالس عباس, زینب کو یقین جب تک عباس موجود ہے نہ بازو میں رسی بنے گی نہ سر سے چادر چھڑے گی. خدا بندہ اسی عباس سے علمدار کا واسطہ, آقا علی نے ان کی ماں سے شادی کے وقت پیغام دیا, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی اور صحیح موقع پہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا بندہ ہم بہت کمزور ہیں, اس دنیا کے سینکڑوں یزیدیوں کے درمیان میں اکیلے, تجھے واسطہ عباس علمدار کی اس علمداری کا, اور تجھے واسطہ حسین کی کربلا کی اس ہمیشہ ہمیشہ کی فتح کا. ہمیں بھی کفر کے اور گناہوں کے اس ماحول میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ تجھے حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ, جتنے مومنین دنیا میں ہیں, خاص طور پر پارا چنار اور ڈیرا اسماعیل خان اور افغانستان اور لبنان اور عراق اور ایران کے مومنین, اور جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں, انہیں ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی مومنین کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے روزگار کے ذرائع کو ہر ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصیت کے ساتھ جن مومنین اور مومنات کی جانب سے آج افطاری کا انتظام تھا ان مومنین کرام کے لیے, خداوندہ ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے عباسی کے آقا اللہ معصومین کے وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اس سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً آج کے افطار کے جو اسپانسر ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوندہ دعائے امن یجیب کا واسطہ ہمارے تمام بیمار, خصوصاً جن کا لیور ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہونے والا ہے, اور ایک بچی جو ذہنی طور پہ بیمار ہے, ان کو شفائے کامل عطا فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلى الارواح التي هلت بفنائك وانا خد رحلت, السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا, السلام علیک وعلی آبائک التسعہ وابنائک الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا سیدنا یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان, الامان الامان یا مولانا من حصان الزمان, اجل اللہ تعالی ظهورک وسعل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.